بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد صبح امید، صبح امید کے بعد یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ سے اہم دو طرفہ اور علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی اسپیکر اور رومانی پارلیمنٹ کی اسپیکر نے دونوں ممالک کے درمیان اعلی سطح کے سیاسی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ایران اور رومان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بلند ترین سطحوں تک فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی الیکشن میں عمران خان کو بطور امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ہندوستانی جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت ہماری رگوں اور ہماری ثقافت میں شامل ہے۔ شام کے مقبوضہ علاقے جولان میں سیکیورٹی واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اردن کے شاہ نے ریاض پر اقتصادی ناکہ بندی میں حصہ لینے اور اس ملک کے خلاف سازش کرنے کے ساتھ ساتھ اردن کے لیے عرب ممالک کی امداد روکنے کا سعودی عرب پر الزام لگایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ قطر کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ سے اہم دو طرفہ اور علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے قطری ہم منصب کا باضابطہ استقبال کیا، جس کے بعد دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے علاقائی گفتگو کا ماحول فراہم کرنے کی قطر کی کوششوں کی قدردانی کی اور کہا کہ قطر نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحا کے ذریعے ایٹمی معاہدے کے فریقوں کی جانب سے کچھ پیغامات بھی موصول ہوئے اور اپنے قطری ہم منصب کو گزشتہ دنوں ایران میں ہونے والے بلووں میں امریکہ اور 3 یورپی ملکوں کی مداخلتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس موقع پر قطر کے وزیر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ہم منصب سے علاقائی سفارتکاری، یوکرین اور افغانستان کے حالات پر گفتگو کی۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں کہا کہ مذاکرات کی میز پر لوٹنے کا وقت آ گیا ہے اور امریکہ نے بھی ہمارے ذریعے کچھ پیغام تہران کے لیے بھیجے ہیں، جو کہ بالواسطہ طریقے سے یا براہ راست ایٹمی مذاکرات سے مربوط ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر اور رومانی پارلیمنٹ کے سپیکر نے دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے سیاسی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ایران اور رومان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بلند ترین سطح تک فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے عمان کی پارلیمانی یونین کے 17ویں اجلاس کے موقع پر پارلیمنٹ کے سپیکر خالد بن حلال بن ناصر سے ملاقات کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے دو رکن ممالک نے ایران اور عمان کے دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی اور اقتصادی میدان میں ایران اور عمان کے درمیان گزشتہ ایک دہائی سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے مزید کہا کہ عمان کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ممالک اور خطے سے باہر کے ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا قیام اور فروغ اسلامی جمہوری ایران کی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عمان کے تعلقات دو ہمسایہ ممالک کے طور پر دوسرے ممالک کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہیں۔ ایرانی مقننہ کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے درمیان مستحکم امن اور دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے اور ایران ہمسایہ ممالک کے لیے کبھی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا۔ عمان کی پارلیمنٹ کے سپیکر خالد بن ہلال بن ناصر المولی نے اس ملاقات میں کہا کہ عمان اور ایران کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں جن کی جڑیں دونوں ملکوں کی تاریخ میں پیوست ہیں، اور عمان اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانی یونین کے 17ویں اجلاس میں شرکت کے لیے الجزائر کے دارالحکومت میں ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی یونین آف پارلیمنٹ کی 17ویں کانفرنس جمعرات سے الجزائر میں جاری ہے۔ وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اصفہان میں مائکرو ڈرون طیاروں کے ذریعے ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات ایران کے اصفہان شہر میں واقع وزارت دفاع کے ایک صنعتی ورکشاپ سے دھماکے کی آواز سنائی دی، اور اس سلسلے کی ایک فوٹیج بھی منظر عام پر آئی جس کے بارے میں اسلامی جمہوری ایران کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ مائکرو ڈرون طیاروں یا کواڈ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے کیا جانے والا حملہ ناکام رہا، اور اس دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہونے والے ایک مائکرو ڈرون طیارے کو ایئر ڈیفینس یونٹ نے مار گرایا، جبکہ دھماکہ خیز مواد سے لیس دو اور مائکرو ڈرونز کو دفاعی چال میں پھنسا کر تباہ کر دیا گیا۔ وزارت دفاع کے سلسلے کے بیان میں مزید بتایا گیا کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی الیکشن میں عمران خان کو بطور امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی سربراہی میں زمان پارک لاہور میں ہونے والی کور کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین نے مزید کہا کہ پارٹی نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی سیاسی میدان میں موجود رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کے انتخابات میں بھی عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ سنایا تھا اور قوم مطالبہ کرتی ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ایک بار پھر عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے 16 مارچ کو واضح پیغام دیں گے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت ہماری رگوں اور ہماری ثقافت میں ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں کہا کہ ہندوستانیوں کو فخر ہے کہ ان کا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے کہ جب مغربی ملکوں کی کچھ تنظیموں نے ہندوستان کے بارے میں ایسی رپورٹیں جاری کی ہیں جو ہندوستان کی جمہوری شبی کے منافی ہیں۔ پچھلے دنوں ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا تھا کہ ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی سیاستوں میں مختلف بہانوں سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مکانات منہدم کر دیے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں ہندوستانی وزیراعظم نے اپنے ملک کی جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت صدیوں سے ہمارے کام کاج کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم فطری طور پر ایک جمہوری معاشرہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جمہوری اقدار کی مثالیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. شام کے مقبوضہ علاقے جولان میں سیکیورٹی واقعہ پیش آیا جس کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں. صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے میں سیکیورٹی کے ایک واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے سرحد پار کر کے مقبوضہ فلسطین میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دو افراد کو گولی مار دی. صہیونی آرمی ریڈیو نے اتوار کو اعلان کیا کہ اس کے فوجیوں نے سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے دو افراد کو گولی مار دی جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. چند منٹ بعد اسرائیلی فوج نے بتایا کہ صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک شامی شہری ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا. میڈیا نے اس واقعے کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا. اسرائیلی فوج کے دعوے کے مطابق دو مسلح افراد شام کے جنوب مغربی علاقے میں جولان کے پہاڑی علاقے میں داخل ہونے اور وہاں سے فلسطین میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ان میں سے ایک ہلاک اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا. صہیونی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ یہ دونوں افراد صہیونی بستیوں میں گھس کر کاروائیاں کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. سعودی عرب کے العربیہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے والی بات چیت کا مقصد تعلقات کو معمول پر لانا ہے. عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے سعودی عرب کے العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا مقصد تعلقات کو اور معمول پر لانا ہے جس کا تعلق تہران اور ریاض سے ہے. عراقی وزیر خارجہ نے انٹرویو میں سعودی عرب کے ساتھ عراق کے تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور ہم مشترکہ کمیٹیوں میں بھی بات کریں گے. فواد حسین نے خطے کے ممالک اور خلیج فارس کے ممالک کے لیے اپنے ملک کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی دور دراز جزیرے پر نہیں رہتے اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. عراق کے وزیر خارجہ نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس ملک کے قومی مفاد دیگر ممالک کے ساتھ عراق کے خارجہ تعلقات کی پالیسی کا تعین کرتے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو پڑوسی ممالک پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور عراق کو پڑوسی ممالک پر حملہ کرنے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. فواد حسین نے عراق میں امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحادی افواج کے کردار کو مشاورتی کردار قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ عراق کے اندر کوئی غیر ملکی فوجی دستے موجود نہیں ہیں. سعودی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عراقی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے عراق کو متاثر کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ہمارے ملک کو متاثر کرتی ہے اور ہمیں اس کشیدگی کو کم کرنا چاہیے. ایک لبنانی اخبار نے لکھا ہے کہ اردن کے بادشاہ نے سعودی عرب پر اقتصادی ناکہ بندی میں حصہ لینے اور اس ملک کے خلاف سازش کرنے کے ساتھ ساتھ عمان کے لیے عرب ممالک کی امداد روکنے کا الزام لگایا ہے. اردن کو کئی برسوں سے مختلف سطحوں بالخصوص اقتصادی سطح پر افراتفری کا سامنا ہے جس کی وجہ بظاہر اردن کے لیے ایک مخصوص ایجنڈا طے کرنا امریکہ اور سعودی عرب کی مداخلت اور اس کے خلاف غیر اعلانیہ پابندیاں ہیں. اس ایجنڈے کے بارے میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے ایک سال قبل اردن کی میڈیا شخصیات کے گروپ میں کھل کر بات کہی تھی اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر پر اسے مسلط کرنے کی کوشش کا الزام لگایا تھا. اس کے علاوہ عبداللہ دفوم نے انکشاف کیا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اردن کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور برادر عرب ممالک کو اردن کی امداد سے روک رہے ہیں. ایک برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیج فارس کے عرب ممالک کے شاہی خاندان انگلینڈ میں ایک ارب پاؤنڈ سے زیادہ کی جائیداد کے مالک ہیں. برطانوی اخبار گارڈین کی تحقیقات میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں حکمران خاندانوں کے ارکان کی جانب سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں اربوں ڈالر کے اثاثوں کے ذریعے کرپشن اور غیر ملکی عدالتی حکام کے ذریعے رجسٹرڈ کے حقائق سامنے آئے ہیں. یورپی فوکس آن مڈل ایسٹ ایشوز کی جانب سے کی گئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خلیج فارس کے عرب ممالک میں شاہی خاندان برطانیہ میں غیر ملکی اداروں جیسے جرسی اور جزائر برٹش ورجن کے ذریعے 1 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کی جائیداد کے مالک ہیں. تحقیق کے مطابق سعودی شاہی خاندان غیر ملکی اداروں کے ذریعے بہت سی جائیدادوں کا مالک ہے، جن میں ہولم جھیل کے کنارے واقع لندن کے ریجنٹ پارک کے بیچ میں واقع محل جو 1818 میں بنایا گیا تھا شامل ہیں۔ یہ پراپرٹی گرنسی میں مقیم ایک ادارے کی ہے جو اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے نمائندے پرنس عبداللہ بن خالد آل سعود سے وابستہ ہے۔ اس تاریخی جائیداد کو 2020 میں 185 ملین پاؤنڈ میں فروخت کیا گیا تھا۔ سعودی شاہی خاندان کے ایک اور رکن شہزادہ ترکی بن سلمان آل سعود ہیں، جو سعودی عرب کے بادشاہ کے نویں بیٹے اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی ہیں۔ وہ مونکریوف ہولڈنگز کے مالک ہیں، جو برٹش ورجن آئی لینڈ میں واقع ہے، اور لندن میں ان کی 18 جائیدادیں ہیں، جن میں 9 ایلمز کے پینٹو ٹاور میں اپارٹمنٹ بھی شامل ہیں۔ اس برطانوی اخبار نے انگلینڈ میں تقریباً 200 جائیدادوں کی فہرست جاری کی ہے، جن میں لندن میں ہوٹل اور محلات اور اہم علاقوں میں ویلاز شامل ہیں، جو خلیج فارس کے عرب ممالک بشمول متحدہ عرب امارات، سعودی عرب میں شاہی خاندانوں کے چند افراد کے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم نے معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان سے بات کی ہے، سماعت فرمائیے۔
اس وقت غزہ کے بعد غرب اردن میں جو یہ تیزی اور تحرک نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیں، جو اکیوپائیڈ ویسٹ بینک میں کتنے مہینوں سے اسرائیلی رجیم کی یہ پالیسی تھی، اور اس کو ہیومن رائٹس گروپس جو ہے وہ اسٹرانگلی کنڈیم بھی کر رہے تھے کہ شوٹ ٹو کل پالیسی، اس میں یہ ہے کہ بہت سارے فلسطینیوں کو جو ہے اس بہانے سے کہ وہ کوئی اسٹیبنگ اٹیک کرنا چاہتے تھے یا اپنی جو کار وغیرہ اس کو اسرائیلی سولجرز پہ ریم کرنا چاہتے تھے، تو اس کو بہانہ بنا کر جو ہے اسرائیلی رجیم نے اپنے سولجرز کو فل اتھارٹی دی ہوئی تھی ویسٹ بینک کے اندر، جس کا اشارہ ہوا کہ 65% آرمی اسرائیلی آرمی ویسٹ بینک کے اندر ہے، تو اس میں جو شوٹ ٹو کل پالیسی ہے اس میں جو ہے وائلنس میں شدید جو ہے وہ شدت آئی ہے پچھلے ایک دو سالوں میں، لیکن اس سے جو اس پہ جلتی پہ جو مزید تیل ڈالنے کا کام تھا وہ اکیوپائیڈ ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ بنجامین کی رائٹ ونگ ایڈمنسٹریشن ہے، جس کے اندر جو ہے ایسے لوگ ہیں جو خود اسرائیلی لا کے انڈر جو ہے وہ کنوکٹیڈ ہیں، اور جو ہے ایکسٹریمسٹ سیٹلرز ایکسٹریمسٹ کنوکٹیڈ جو مرڈرر قسم کے لوگ ہیں وہ جو ہے اب اسرائیلی کیبنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں، تو یہ اس پہ جو ایک بہت بڑا جو کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، انٹرنیشنل فورم ہے، یا جو یو ایس لیڈ، چونکہ یو ایس انکنڈیشنل سپورٹ کرتا ہے اسرائیلی رجیم کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یو کی طرف سے وہ سٹانس دیکھنے میں نہیں آیا، وہ بالکل وہی یو ایس کی پالیسی کو فالو کر رہی ہے، تو جو وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ رولز تھے فلسطین کے بارے میں، جو کہ خود یورپین یونین اور ویسٹرن گورنمنٹس تسلیم کر رہی تھی، اس کو بھی ٹرمپ دور میں جو ہے وہ اسٹیبلشڈ رولز کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی گئی، اور اسرائیل کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ جو جتنی بھی کالونیز ہیں یا سیٹلمنٹس ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے، تو اس طریقے سے ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ اسرائیل نے مختلف حربے اختیار کیے، جس میں ایریا سی بہت ساری زمینوں کو کنفسکیٹ کر لیا گیا، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینین لینڈز کو جو ہے وہ سٹیلنگ کا جو گریبنگ کا پروسیس تھا اس کو ایکسیلریٹ کر دیا گیا, اور اس کے بعد فلسطینیوں کے مسلسل جو ہے وہ گھروں کو مسمار کیا گیا, جس میں جو ہے وہ اکیوپائیڈ القدس یعنی ویسٹ بینک کے اندر انکلوڈنگ اکیوپائیڈ القدس اور ایسٹ القدس, اور اس کے علاوہ مسجد الاقصی کی جو مسلسل اسرائیلی سیٹلرز کے ٹور وہاں پہ ارینج کیے گئے اور مسلسل ڈیسیکریشن کی گئی اور عوامی جذبات کو مزید جو ہے وہ بھڑکایا گیا. تو ایک پلان کی طرف جو ہے وہ اسرائیلی رائٹ ونگ موو کر رہی ہے کہ ٹوٹل جو فلسطین ہے, آپ تو 1948 اور 1967 کی بات کر رہے تھے کہ ٹوٹل جو ہے وہ فلسطینیوں کو کسی حق سے بھی جو ہے وہ انڈر اکیوپیشن محروم کر دیا جائے.
جعفر رضی خان, اس وقت صورتحال بڑی جسے آپ کہیں کہ دھماکہ خیز بنتی جا رہی ہے, یعنی دونوں طرف کی اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف جنین کے اندر انتہائی ظالمانہ انداز سے جو ہے وہ عام شہریوں کو 9 شہید ہیں جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, اور اس کے جواب میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں سادہ سی کاروائی اگر آپ بظاہر کہیں, کوئی ایسا نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی آرگنائزیشن کوئی تنظیم ہے, جیسے ایک عوامی رد عمل ہوتا ہے وہ ہم نے ریئیکشن میں دیکھا ہے. اور دوسری طرف آپ دونوں صاحبان نے اپنے تجزیے میں اشارہ کیا ہے کہ اب اس وقت جو غاصب صہیونی حکومت کو گورن کر رہے ہیں یا جو اس وقت حکومت یا افراد اقتدار میں ہیں وہ دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں, تو اب کیا آئندہ کا منظر نامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس جو شہادت پسندانہ کاروائی ہوئی ہے اس کے جواب میں یہ انتہا پسند ٹولا کوئی سخت ریئیکشن کرے گا یا پسپائی اختیار کرے گا, چونکہ بہرحال ان کے خلاف بھی تو یہ بات گئی ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے یہ کاروائی ہوئی ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
دیکھیں ایکچولی یہ ہے کہ جب سے نتن یاہو کی رائٹ ونگ رجیم اسرائیلی اقتدار پہ دوبارہ جو قبضہ جمایا ہے اس سے اسرائیلی سوسائٹی اندرونی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور آپ نے دیکھا کہ تل اویو کے اندر جو ہے تھاؤزینڈز آف پروٹیسٹرز جو ہے وہ انہوں نے مسلسل ریلیز کی ہے, تو رائٹ ونگ رجیم اور اس کے جو منسٹر ہیں وہ اندرونی خلف شار سے توجہ ہٹانے کے لیے اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر رہے ہیں کہ جو اپنا شدت پسند ایجنڈا ہے, لیکن اس کا جو نیچرل جو ریٹالیٹری اٹیکس جو ایسی فلسطینین یوتھ جو کسی گروپ سے بھی ایسوسیٹڈ نہیں ہے, تو وہ ریٹالیٹری اٹیک جیسا آپ نے کہا کہ جس میں 87 اسرائیلی مارے گئے, تو اس کا جو ہے وہ ان کے لاس میں رائٹ ونگ کے لاس میں جائے گا, لیکن چونکہ ان کا ایک شدت پسندانہ ایجنڈا ہے اور انفارچونیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ ویسٹ جو ہے اگر اس حالت کو نہیں سنبھالتے, اور اس میں ایک اور اشارہ بھی کرتا جاؤں کہ جو عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس شروع کر رہے تھے وہ موجودہ ڈیولپمنٹ سے وہ بھی کافی پریشان ہیں, اور ان کو بھی عرب کنٹریز کے اندر جو ہے وہ اس کا ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی عوام کی طرف سے. تو اب دیکھیں کچھ انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے آئی سی سی یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی کرائم کا جو ہے وہ اکیوپائیڈ ٹیریٹری کے اندر نوٹس لیں گے, لیکن بیسک جو پاورز ہیں جیسے ویسٹرن پاورز ہیں انفارچونیٹلی وہ اس قسم کی کارروائیوں پر جو اسرائیل میں جس قسم کی بھی ایڈمنسٹریشن رہی ہیں وہ ان کی ان پہ یہ تو سائلنس اختیار کرتی ہے جس طرح سے اسٹرانگ, لیکن یہ ایسی سچویشن ہے جو کہ مغربی پاور کے ہاتھوں سے بھی سچویشن نکل سکتی ہے, اور پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں یا ایک جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے. تو فلسطین کا ایشو جو ہے وہ ایکچولی ریلیٹڈ ہے انٹرنیشنل پیس اور اسٹیبلٹی, جب تک فلسطین میں اسرائیلی رجیم کسی لا کی کو کمٹ نہیں کرے گی اور اسی طریقے سے فری ہینڈ ہوگا کہ وہ ہر انٹرنیشنل لا کی وایولیشن کرے, فلسطینیوں کی بیسک رائٹس کو وایولیٹ کرے ایز اے اکیوپائیڈ پاور وہاں پہ ان کو کسی قسم کا, تو اس سے عوام اور یوتھ کا جو ریئیکشن ہوگا اور جو ریجن کے اندر عوام ہے مڈل ایسٹ کے اندر یا جو مسلم کنٹریز کے اندر ہیں وہ ان عرب ممالک کو کبھی نہیں بخشیں گے.
جی یقیناً فلسطینیوں کے پاس جو راستہ ہے وہ مزاحمت کا ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے سیاسی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, وہ خود اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ حکومت اپنے زوال کی طرف تیزی سے سفر کر رہی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے, اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے, زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کی محبت ہے ایمان کامل, اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل, اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
عزیز سامعین, نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین, صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا. تو سامعین, سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سفر کرو تاکہ صحت مند اور تندرست رہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، قرآن کریم نے تقریباً 10 آیتوں میں سیر و سفر کی دعوت دی ہے تاکہ انسان گزشتہ قوموں کے حالات سے واقف ہو، ان کے انحطاط اور انحراف کے اسباب پر غور کرے تاکہ وہ ایک بیدار دل اور حقیقت پسند روح کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. خود قرآن کریم کا فرمان ہے، لوگ کیوں سیر و سفر پر نہیں نکلتے؟ تاکہ وہ حقائق ہستی کو سمجھیں اور درک کریں. یعنی سیر و سفر بیداری کا ذریعہ، روحانی اور معنوی تقویت کا سبب اور نصیحت آمیز و عبرت انگیز ہو. وہ لوگ جو تھکاوٹ دور کرنے اور نئی طاقت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، انہیں لذت بخش تفریح کا بھی لطف آتا ہے اور ان کی صحت و تندرستی بھی برقرار رہتی ہے. کیونکہ آج کی طب میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک طرح کا کام اور ایک طرح کی غذا انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے اعضائے جلد فرسودہ اور کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا تغیر اور تبدل انسانی صحت کے لیے ضروری ہے. اس طرح کے پروگرام کو زندگی کا جز ہونا چاہیے. لیکن وہ سفر جو ہوا و ہوس اور عیش و عشرت کے لیے ہو، وہ دل و دماغ کی بیداری کے بجائے اعصاب کی تھکن اور جسمانی و فکری جمود کا سبب بنتا ہے. اس طرح کے سفر کو مفید تفریح نہیں کہا جا سکتا. اسلام نے اس طرح کی تفریحوں سے سختی سے منع کیا ہے. کھیل بھی ایک مفید تفریح ہے اور سفر کی طرح تر و تازگی کا سبب بنتا ہے. صحت و تندرستی میں کافی مؤثر ہے. چونکہ اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لہذا روح کی سلامتی کے لیے بھی معین و مددگار ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی سعادت اس کے جسم اور روح کی سلامتی سے براہ راست متعلق ہے. کھیل کی اہمیت اس بنا پر کہ اس سے جسم صحیح و سالم رہتا ہے اور روح کی ارادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. بات بھی واضح و روشن ہے کہ میدان جنگ میں وہی جوان ہمت و شجاعت کے ساتھ ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی طاقتور ہو. ضعیف اور کمزور افراد نہ صرف میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے، بلکہ وہ زندگی کے میدان میں بھی شکست کھا جاتے ہیں. البتہ انسان کو ایسے کھیلوں میں مصروف ہونا چاہیے جہاں اخلاقی اور انسانی اقدار مجروح نہ ہوتے ہوں. دشمنوں سے مقابلے اور قرآن و انسانیت کے دفاع کے لیے تیر اندازی کی خاص اہمیت ہے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خود بنفس نفیس تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت فرماتے تھے. اسلام نے گھڑ سواری کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ سواری کے مقابلے میں شرکت فرماتے تھے اور مسلمانوں کو اس ورزش کا شوق دلاتے اور سبقت لے جانے والوں کو انعام بھی دیتے تھے. ایک مرتبہ دشمنوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مال پر حملہ کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمنوں کا تعاقب کیا لیکن دشمنوں تک نہ پہنچ سکے۔ ابو قتادہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اب جب کہ دشمن فرار ہو چکا ہے کیوں نہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی اور سب سے آگے نکل گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خدا ان والدین پر رحمت کرے جو نیکی اور اخلاق میں اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تفریح کے لیے معقول اور مناسب مراکز موجود نہ ہوں تو والدین کو چاہیے کہ اپنے امکان بھر گھر ہی میں معقول اور مفید تفریح کے وسائل فراہم کریں تاکہ ان کے بچے فساد اور بربادیوں میں ملوث نہ ہونے پائیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے قاری احمد علی صاحب لکھتے ہیں، میں ریڈیو تو سنتا رہا ہوں لیکن ریڈیو تہران کی ہندی اور اردو نشریات سے ابھی حال ہی میں آگاہ ہوا ہوں۔ مجھے آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی پسند ہیں۔ خبریں اور حالات حاضرہ کا پروگرام تو معمول کی نشریات سننے میں سر فہرست ہے، اصل میں ریڈیو سنا ہی خبروں کے لیے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام سامعین کو ریڈیو سننے کا عادی بناتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے پیش کیا جانے والا پروگرام یادوں کے جھروکے سن کر ماضی میں رونما ہونے والے تاریخی حالات و واقعات کا علم ہوتا ہے اور سینکڑوں سال پرانی تاریخ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے جو ہمارے لیے اور بچوں کے لیے نہایت مفید واقع ہوتی ہے۔ جبکہ پروگرام خلقت کی رانائیاں بہت اچھا پروگرام ہے جس میں کائنات کی خلقت اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کی خلقت سے آگاہی ملی، یہ پروگرام اپنی نوعیت کا اعلیٰ پروگرام رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی معرفت، افکار و نظریات، صبح امید، دریچے پروگراموں میں بھی مختلف موضوعات پر اچھے مطالب بیان کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف کو میرا خلوص بھرا سلام۔ جی ہاں سامعین، محترم قاری احمد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حج بیت اللہ کے لیے آئے ہوئے لوگ منا کے میدان میں جمع تھے۔ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے انگور کھا رہے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، امام نے تھوڑا سا انگور اٹھایا اور چاہا کہ اسے دے دیں۔ سائل نے انگور لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے انگور نہیں، پیسہ دیجیے۔ امام علیہ السلام نے کہا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سائل مایوس ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ سائل پشیمان ہوا اور واپس آ کر امام علیہ السلام سے کہنے لگا، اچھا وہ انگور ہی دے دیجیے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اب وہ انگور بھی نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور سائل امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور ان سے امداد طلب کی۔ امام نے اس کے لیے ایک خوشے انگور اٹھایا اور اسے سائل کو دے دیا۔ سائل نے انگور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پروردگار کا ہزاروں شکر ہے کہ اس نے مجھے نئی روزی پہنچا دی۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ سن کر اس سائل سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے دونوں مٹھیوں کو انگور سے بھرا اور اسے سائل کو دے دیا۔ اس بار بھی سائل نے انگور اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا۔ امام علیہ السلام نے پھر سائل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ، ابھی آگے نہ بڑھنا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے قریب کھڑے ہوئے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ جب صحابی نے تلاش کیا تو کل 20 درہم نکلے۔ امام علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا، یہ سارا پیسہ سائل کی خدمت میں پیش کر دو۔ سائل نے تیسری بار بھی اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے خدا وند عالم، شکر و سپاس بس تیری ہی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اے خدا، تو ہی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام نے یہ جملہ سننے کے بعد اپنی ابا اتاری اور اسے سائل کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر سائل نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے خود امام علیہ السلام کی شان میں چند شکر آمیز کلمات ادا کیے اور پھر امام سے خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ اس جگہ بیٹھے ہوئے اصحاب اور یاران امام نے کہا،
ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اگر ساحل اسی طرح پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتا چلا گیا تو امام بھی ساحل کو دی جانے والی امداد میں ہر بار اضافہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی ساحل کے لہجے میں تبدیلی آئی اور اس نے امام کا شکریہ ادا کیا تو امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روک لیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 بہمن، 8 رجب اور 30 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ رجب سن 1033 ہجری قمری کو ممتاز اور معروف محدث و فقی شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن پیدا ہوئے، جو شیخ حرے عاملی کے نام سے معروف ہیں۔ وہ برسوں کے مطالعے اور تحقیق کے بعد عظیم محدثین اور فقہا میں شمار ہوئے۔ شیخ حرے عاملی نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کی کتابوں میں حدیث کی مشہور کتاب وسائل الشیعہ کے علاوہ ہدایت الامہ اور علماء جبل عمل کے حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آٹھ رجب سن 1191 ہجری قمری کو مشہور عالم دین سید حسین خان ساری نے وفات پائی۔ انہوں نے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تیار کی تھی، جن میں بعض اپنے دور کے ممتاز علماء میں شمار ہوئے۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ بحر العلوم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ خان ساری کی تصانیف میں شرح دعائے ابو حمزہ اور زیارت عاشورہ کی شرح خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ تیس جنوری سن 1934 عیسوی کو جرمن نسل پرست ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ ہٹلر کی قائم کردہ نیشنل سوشلسٹ پارٹی نے 1930 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں 107 نشستیں حاصل کی۔ ہٹلر نے 1934 میں جرمنی کے چانسلر اور صدر کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد خود کو جرمنی کا لیڈر قرار دے دیا۔ پھر ایس ایس کے نام سے خفیہ تنظیم قائم کر کے اور اذیت رسانی کے بڑے بڑے مراکز بنا کر اپنے مخالفین کو ایسے کیمپوں میں منتقل کر دیا جہاں زبردستی کام کرایا جاتا تھا۔ ہٹلر نے لاکھوں افراد کو اپنے نسل پرستانہ اہداف کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وہ 1939 میں پولینڈ کے ایک علاقے پر قبضہ کر کے دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا سبب بنا۔ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کو شکست ہوئی اور 1945 میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ تیس جنوری سن 1948 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی کے لمبردار اور ہندوستان کے قومی لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی کو ایک متعصب ہندو نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ مہاتما گاندھی 1800 69 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے برطانیہ سے قانون میں تعلیم مکمل کی اور کچھ مدت تک جنوبی افریقہ میں آزادی کی جد و جہد کرنے والے ہندوستانیوں کی قیادت کی۔ انہیں برطانیہ کی سامراجی حکومت کے خلاف جد و جہد اور ہندوستان کے محروم عوام کی قیادت کی بنا پر مہاتما کا لقب ملا۔ مہاتما کے معنی عظیم روح کے ہیں۔ مہاتما گاندھی کو 1922 عیسوی میں موت یا آزادی کا نعرہ لگانے کی وجہ سے 6 سال قید کی سزا دی گئی۔ انہوں نے رہائی کے بعد برطانوی سامراجیوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ ان کے اس اقدام سے برطانوی سامراج کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی۔ تیس جنوری 1959 عیسوی کو کراچی میں پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا اور بابا اردو مولوی عبدالحق اس کے پہلے رکن بنے۔ اس ادارے کے قیام کے وقت اس کے 8 اغراض و مقاصد بتائے گئے تھے۔ جب ان اغراض و مقاصد کے ساتھ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا تو ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ پاکستان کے طول و عرض کے تقریباً سبھی معتبر شاعر اور ادارے اس کے رکن بنے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام متعدد ادبی انعامات کا آغاز بھی ہوا جو ملک کے سب سے بڑے اور سب سے اہم ادبی انعام قرار پائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی فعالیت کم ہوتی چلی گئی۔ ان دنوں اس ادارے کی فعالیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دس بہمن 1357 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کی مسجد میں علماء کے دھرنا دیے جانے کے بعد معاشرے کے مختلف طبقوں نے علماء کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ دھرنا دینے والوں کی تعداد میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا، لہذا شاہ کی حکومت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران واپسی کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے قائم شدہ کمیٹی نے اعلان کیا کہ ایئر فرانس کے طیارے کو تہران کے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 12 بہمن کو صبح 9 بجے تہران پہنچیں گے۔ اس کمیٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فقید المثال استقبال کے لیے تیار رہیں۔ دوسری طرف تہران کا ہوائی اڈا کھل جانے کے بعد امریکہ کے فوجی طیاروں نے امریکیوں کو ایران سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ول اتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظيم عظمت فلک الحمد متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.